جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم.
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه
وسلم. محمد.
عزیزان محترم، اشرہ زینبیہ سلام اللہ علیہا کا آغاز ہو چکا ہے. اس اشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے، وہ موضوع ہے عرفان عبادت. انشاءاللہ بحول و قوت الہی اس موضوع کے ذیل میں ہم اپنے معروضات کو آیات قرآنی اور روایات نورانی کا سہارا لے کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات میرے لہجے سے واقف ہیں اور میں آپ کی سماعتوں سے آشنا ہوں. بغیر کسی تمہید و مقدمے کے موضوع کی وضاحت کر دوں کہ کیوں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. عرفان عبادت اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ عام طور پر ہم عبادتوں کی شکل و صورت سے آشنا ہیں، عبادتوں کی ظاہری شکل و حیات سے آگاہ ہیں، لیکن عبادتوں کے اسرار سے ہم واقف نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت کم ہیں. اس لیے کہ جب بھی عبادت کی گفتگو ہوتی ہے تو تین طرح سے عبادت کی گفتگو ہوتی ہے، ایک احکام عبادت اور دوسرے آداب عبادت اور تیسرے اسرار عبادت. جتنی گفتگو ہوتی ہے احکام عبادت کے دائرے میں گفتگو ہوتی ہے، اور کچھ مخصوص عبادتوں کی گفتگو ہوتی ہے جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے. ہم چاہتے ہیں مجالس اعظام دائرے عبادت کو وسیع تر کریں، دائرہ عبادت کو گستردہ کریں اور اسے ایکسپینڈ کر کے بتائیں کہ نماز، روزہ اور حج صرف یہی عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ عبادتیں کچھ اور بھی ہیں جن کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اور احکام عبادت سے بلند ہو کر جو ہم عام طور پر توضیح المسائل، تحفۃ العوام یا مفاتیح الجنان تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا بلند ہو کر ہم اسرار عبادت کی طرف بھی توجہ کریں. اس عبادت کا فلسفہ کیا ہے، ان عبادت میں وہ کون سا عرفان چھپا ہوا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادت کو معراج تک پہنچا سکتے ہیں یا عبادت کے ذریعے سے خود کو معراج تک پہنچا سکتے ہیں. یہ خیال کہ عبادت کو معراج تک پہنچانا اور دوسرے عبادتوں کا سہارا لے کر خود ہم معراج تک پہنچ جائیں. ان عبادتوں میں کئی عبادتیں ہیں, نماز و روزہ و حج و زکات کے ساتھ ساتھ اہم عبادات جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے وہ عزاداری بھی ایک اہم عبادات میں سے ہے. اسی موقع نے فرمایا عزاداری از اہم واجبات ہے, کہ یہ وہ عبادت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا بہت ضروری ہے. کس طرح ہم ان موضوعات کو, ان عبادات کو, کے عرفان کو, اس کے اسرار سے ہم آشنا ہو سکتے ہیں, ایک مقدمہ ہے. اور دوسری تمہید یہ ہے کہ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, انشاءاللہ اس پر غور کریں گے, آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, میں آپ حضرات کے درمیان اپنے معروضات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اور کوئی بات رہ جاتی ہے تو آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں, دوستانہ ماحول بنائیں, انشاءاللہ کچھ چیزیں سیکھیں گے اور کچھ چیزیں بتانے کی کوشش بھی کریں گے. اور دوسرا جو مرحلہ ہے عبادت کا وہ یہ کہ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ کے زمانے میں جب بھی انسانوں کو پریشانی لاحق ہوتی تھی, مصیبت آتی تھی, تو وہ عبادتوں کا سہارا لیتے. جب بھی اماموں کے زمانے میں, ائمہ اطہار کے زمانے میں, کہ کوئی پریشانی وجود میں آتی, کوئی جھگڑے وجود میں آتے, کوئی فساد وجود میں آتا, کوئی فتنے وجود میں آتے, تو عبادتوں کا سہارا لیتے. یا انفرادی زندگی میں کوئی مصیبت آتی تو عبادت کا سہارا لیتے, یا اجتماعی زندگی میں کوئی مصیبت آتی تو عبادت کا سہارا لیتے, یا ہماری روحانی زندگی میں کوئی مصیبت آتی تو عبادت کا سہارا لیتے. چونکہ امام فرماتے ہیں جب بھی میری زندگی میں کسی مصیبت کا مجھے سامنا ہوا تو میں نے عبادت کا سہارا لیا, یعنی مصلی پر آ کر دو رکعت نماز, یا اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کیا, تو وہ پریشانی خود بخود زائل ہو گئی. اجتماعی مسائل میں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو لوگ مسجدوں کا رخ کرتے تھے. یہ جگر خان کا جملہ سنیے گا, ابتدائی مجلس میں میں آپ کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ جھگڑوں کا حل کرنے کے لیے, مسائل کے حل کے لیے مسجد کی طرف آتے تھے. پر کرسی تو پیغمبر اسلام کی تھی, فیصلے کی وہ مسجد کے اندر تھی. مولا کائنات جسے دقت القضاء کہتے ہیں, کوفے کی مسجد میں جہاں پر بیٹھ کر آپ فیصلے کرتے تھے, وہ مسجد میں تھا. جو اسٹیج بنایا تھا مولا کائنات نے, جو کرسی بنائی تھی بیٹھ کر آپ فیصلہ کرتے تھے, وہ مسجد میں. یعنی ایسے مراکز اسلامی تھے جہاں پر لوگ آتے تھے فیصلے کے لیے. لیکن آج کا جو ہمارا ماحول ہے تقریباً بدل چکا ہے, یا بدل چکا ہے میں معتبر الفاظ میں کہہ رہا ہوں, بلکہ برعکس ہو چکا ہے. اب ہم مسجدوں میں, سینٹرز میں مسائل کے حل کے لیے نہیں آتے, مسائل پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم آتے ہیں کیا, مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. غور کیجئے گا, جہاں ہم جاتے تھے عبادتوں کا سہارا لے کر مسائل کو حل کرتے تھے, اگر وہی سے مسائل پیدا ہو تو حل کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ غور کیجئے گا, جس جملے کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, لیکن ہے کیا, یہ ایک مصیبت ہے اور ایک پریشانی ہے. اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ کیوں مرکز میں آنے کے بعد, کیوں سینٹرز میں آنے کے بعد, کیوں مساجد میں آنے کے بعد, کیوں اس جگہ پر آنے کے بعد جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں, ہم مسائل کے حل کے لیے آتے تھے, اگر وہی مسائل پیدا ہو تو ہم کہاں جائیں؟ انسان کھیت کی حفاظت کے لیے باڑ لگاتا ہے, حیوانوں سے بچانے کے لیے باڑ لگاتا ہے, اگر باڑ ہی خود کھیت کو چرنے لگے تو انسان کہاں جائے؟ انسان غذا کی حفاظت کے لیے نمک کا استعمال کرتا ہے, اگر نمک خود سڑ جائے تو کس چیز کا استعمال کرے, کہاں جائے؟ تو فساد اور جھگڑے اور فتنے جو پیدا ہونا شروع ہو وہاں پر, جہاں پر فتنوں کا حل کیا جاتا ہے, تو انسان کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے, سماج کے اندر پریشانی ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اکثر لوگ مساجد سے, سینٹر سے دن بہ دن کٹتے ہوئے نظر آئیں گے, بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. بچے ہمارے, ہمارے نوجوان مساجد سے, سینٹر سے کٹتے ہوئے نظر آئیں گے. کئی نوجوانوں سے سوال کیجیے, آپ مرکز میں آتے کیوں نہیں ہے؟ ان کا واحد جواب یہ کہ ہم جائیں کیوں, اگر جائیں گے تو جھگڑے ہوتے, جائیں گے تو لڑائیاں ہوتی. میں اس میں سینٹر کی بات نہیں کر رہا, ماحول مسلمانوں کا. تو آپ دیکھیے دنیا اسلام میں جہاں بھی آپ دیکھیے گا, آپ پاکستان سے لے کر عراق تک جہاں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں, جہاں بھی فسادات ہو رہے ہیں, وہ سیاست کے نام سے نہیں ہو رہے, وہ حکومت کے نام سے نہیں ہو رہے, وہ کرسی کے نام سے نہیں ہو رہے. اگر جتنے بھی جھگڑے آپ انالائز کیجئے, جتنے بھی فسادات ہو رہے, جتنا بھی خون بہایا جا رہا ہے, وہ مذہب کا نام لے کر بہایا جا رہا ہے, وہ دین کا نام لے کر بہایا جا رہا ہے, وہ عبادتوں کا سہارا لے کر بہایا جا رہا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کمی کہاں رہ گئی ہے, نقص کہاں رہ گیا ہے, وہ کون سی چیز ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ عبادت مشکل ساز نہیں بلکہ عبادت مشکل سوز ہے. عبادتوں کے ذریعے سے مشکلات پیدا ہوتی نہیں ہے بلکہ عبادتوں کے ذریعے سے مشکلات کو جلایا جا سکتا ہے, مشکلات کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو کوئی سوال ہے کیا ہمارے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہمارے درمیان نمازیں نہیں ہیں, کیا ہمارے درمیان روزے نہیں ہیں, کیا ہمارے درمیان حج و زکات نہیں؟ سب کہیں گے ہمارے درمیان نمازیں بھی ہیں, ہمارے درمیان روزے بھی ہیں, ہمارے درمیان حج و زکات بھی ہیں. پھر فلسفہ, پھر آر غلطی اور نقصان کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ بس ایک ہی جواب ہے, وہ یہ کہ ہم عبادتوں کے ظاہری شکل سے آشنا ہیں, ہم عبادتوں کے روح سے ناآشنا ہیں. جو عبادتوں میں روح ہونی چاہیے اس روح سے ہم ناآشنا ہیں. کیا کریں کہ ہم عبادتوں کے روح سے آشنا ہو جائیں؟ اور کہ جو انشاءاللہ ہماری تقاریر کا جو آگے ہماری تقاریر آگے بڑھیں گی اسی عنوان کے تحت آگے بڑھیں گے. کوشش کریں گے مطالعہ کریں, آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیجئے. کہاں سے ہم لوگوں کو لے جا سکتے ہیں, کہاں تک مطالب کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ مقام تک ہم پہنچے اور پہنچنے کے بعد ہمیں وہ درس ملے جو ہم درس اہل بیت کی زندگی سے لینا چاہتے ہیں. سلام پڑے گا محمد والا. تو مذہبی کی گستردگی کو دیکھیے, عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے مراکز میں کیا ہو رہا ہے, کیوں صبر و تحمل مسلمانوں میں نہیں ہے, کیوں برداشت مسلمانوں میں نہیں ہے, کیوں زیادہ تر جذبات کی باتیں ہوتے ہیں, اسرار و فلسفے و عرفان کی باتیں نہیں ہوتی, کیوں بڑے اچھے مطالب کو ہم برداشت نہیں کرتے, نئے مطالب کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ چیزیں ہیں جو اسرار اور عرفان عبادت میں ہم بحث کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی بحث کریں گے کہ فتنے کیوں سر اٹھاتے ہیں, فتنے کیسے سر اٹھاتے ہیں. قرآن مجید نے کافی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, 76,000 سال کی عبادت ایک طرف, ایک سجدے کا انکار ایک طرف. 6,000 سال کی عبادت کرنے والا جب اللہ کے حکم کے مقابل میں آتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا, وہیں سے سارے جھگڑوں کا آغاز. وہ کیسے ہو گیا ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا مرحلہ جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ آپ کا وقت نہ لاؤ نہ وہ تمیزی گفتگو میں, وہ یہ کہ عبادت کی خصوصیتیں کیا ہیں, کس طرح ہم عبادت کو انجام دیں, وہ کون سے طریقے ہیں جس طریقے سے عبادت انجام دیں گے تو نہ تنہا عبادت قبول ہوگی بلکہ وہ عبادت ہماری زندگی میں فائدہ مند ہوگی, وہ عبادت ہماری زندگی کو منور بنائے گی. علماء کرام نے 6 خصوصیتیں ہر عبادت کے لیے بتائی ہیں. نماز مثال کے طور پر ہم استعمال کریں گے, روزہ مثال کے طور پر استعمال کریں گے, ورنہ عبادتوں کی گستردگی بہت وسیع ہے. اور بہت وسیع ہے عبادت, انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے, کون کون سی چیزیں انسان کی زندگی میں عبادت شمار ہوتی ہیں اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے. 6 عبادت کی, اگر وہ خصوصیتیں ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری عبادت کمال تک پہنچ جاتی ہے. یہ اہل بیت کی زندگی سے ہم لے رہے ہیں. اہل بیت ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے اہل بیت اسوہ حسنہ ہے, ہمارے لیے اہل بیت نمونہ عمل ہے, ہمارے لیے اہل بیت مشعل راہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے جدائی یعنی گمراہ, ایک لمحے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی, نہ عملی طور پر نہ فکری طور پر, ذہن میں یہ مت سوچیے میں اہل بیت سے ہٹ کر بات کروں, نہیں, عملی طور پر بھی نہیں کہ میں اہل بیت سے ہٹ کر گفتگو کریں. اہل بیت کی زندگی کو مشعل راہ بنائیے. پروردگار عالم نے بغیر کسی قید و شرط کے کہا ہے کہ رسول کا وجود اور محمد و آل محمد کا وجود تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اِنَّ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃً حسنہ, بغیر کسی کنڈیشن کے. یہ نہیں کہ رسول نماز پڑھ رہے تو تمہارے لیے نمونہ ہے, رسول روزہ رکھ رہے تو تمہارے لیے نمونہ ہے, رسول جہاد کے میدان میں رہے تو تمہارے لیے نمونہ ہے, گھر میں رہیں گے تو نہیں, ایسا نہیں ہے. رسول کی مکمل زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے, وہ اٹھے تو تمہارے لیے نمونہ, وہ بیٹھے تو تمہارے لیے نمونہ. تو رسول کی زندگی کا مطلب محمد و آل محمد کی زندگی, اس لیے رسول کا جانشین ویسا ہی ہوگا جیسے رسول ہے. رسول کی جگہ پر بیٹھنے والا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول. رسول امین تو جانشین امین, رسول صادق تو جانشین صادق, رسول عالم تو جانشین عالم, رسول شجاع تو جانشین شجاع ہونا چاہیے. صفات وہی ہوں گے جو رسول کے ہوں گے, بس وہ رسول ہے اور یہ امام ہے. صلوات پر محمد وآل
محمد.
میں نے موضوع کو بتا دیا آپ کو کہ میرا موضوع کیا ہے. تو چھ خصوصیتیں ہیں عبادت کی. پہلی خصوصیت جس خصوصیت کے ساتھ ہمیں عبادت انجام دینا ہے وہ ہے عبادت معرفت کے ساتھ, عبادت علم اور معرفت کے ساتھ. تو جسے علماء کرام نے کہا عبادت آگاہانہ ہو, عبادت آشنائی کے ساتھ ہو. جسے جو چیز میں انجام دے رہا ہو اس چیز کے بارے میں مجھے آگاہی ہو, مجھے علم ہو, مجھے معرفت ہو, میں جانوں اور پہچانوں میں کیا کرنے جا رہا ہوں. کہ یہ صرف دو رکعت کی نماز ہی جو اسے لے کر جا رہا ہوں یا نہیں, وہ ایک اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے جا رہا ہوں. کس لیے بھی پڑھ رہا ہوں نماز, یہ میرا سجدہ کس لیے ہے, یہ سجدے کے فوائد کیا ہیں, یہ سجدے کے اثرار کیا ہیں, اس سجدے کا میری زندگی سے ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے. کیا یہ کہ ایک ریچول ہے, ایک رسم ہے کہ میں سجدہ کروں اور باہر چلے جاؤں. اگر رسم ہے تو مجھ سے زیادہ تو یہ کائنات سجدہ کرتی ہے اللہ کا. جتنی بھی کائنات میں چیزیں سب اللہ کے ساجد ہیں, جتنی بھی کائنات میں چیزیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. بس یہ کہ ان کی تسبیح اجباری ہے, وہ مجبور ہے تسبیح کرنے پر, میں مختار ہوں تسبیح کرنے پر. میری تسبیح میں اور کائنات کی تسبیح میں فرق کیا ہے؟ وہ بے سمجھے تسبیح کر رہے ہیں, مجھے چاہیے کہ میں سمجھ کر تسبیح کروں. میری تسبیح اور کائنات کی تسبیح میں زمین تا آسمان فرق ہے. سورج بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, چاند بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, جتنی بھی کائنات میں چیزیں سب تسبیح کرتی ہیں. ان کا کام خود ان کی تسبیح ہے. کسی نے کسی عالم دین سے پوچھا بھائی چاند کیسے تسبیح کرتا ہے, اس کی زبان ہی نہیں ہے, وہ تو بولتا ہی نہیں ہے. تسبیح یعنی زبان سے کوئی ذکر ہو. تو عالم نے کہا کہ ان کا کام ان کی تسبیح ہے. اور کام یعنی تسبیح یعنی کیا؟ وقت پر طلوع ہونا اس کی تسبیح, وقت پر غروب ہو جانا اس کی تسبیح. درختوں کی تسبیح کیا ہے؟ جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کر دینا کائنات کی تسبیح ہے. اگر میں تسبیح نہ کروں تو کائنات سے ہٹ جاؤں گا, کائنات سے الگ ہو جاؤں گا. وہ کائنات سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر میرا وجود بیکار ہو جائے گا. مجھے اس کائنات میں رہنا ہے تو مجھے بھی تسبیح کرنا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مجبور ہے تسبیح کرنے پر, میں مختار ہوں تسبیح کرنے پر. جب اختیار ہوتا ہے تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کو نہیں پتا وہ کیوں سجدہ کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا وہ کیوں تسبیح کر رہے ہیں, انہیں نہیں پتا وہ کیوں اللہ اللہ کر رہے ہیں. وہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں اللہ اللہ کر رہا ہوں, میں کیوں سجدہ کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا. یہ پہلا فائدہ بھی اشارہ کیا ہے علامہ اقبال نے کہ ایک سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں کرنا نہیں چاہ رہا ہے تو جو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تو ہزاروں سجدوں سے بچ جائے. اگر ایک جگہ تو نے سجدہ نہیں کیا تو مجبور ہے کہ تو ہزار دروازوں پہ سجدہ کرے گا. ان ہزار سجدوں سے بچنا چاہتا ہے تو ایک دربار میں سجدہ کر کے اپنے آپ کو اس طاقت سے ملا دے جو طاقت بے نظیر ہے, اس سے ملا دے. سجدہ انسان کی فطرت میں ہے, سجدہ عبادت انسان کی نیچر میں ہے, انسان کی انسٹنکٹ میں ہے. وہ بغیر عبادت کے رہ نہیں سکتا, وہ کرے گا عبادت. اس کا دل کہے گا کسی نہ کسی عظمت کے آگے تیرا سر جھکنا ہی ہے. تو اگر میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکوں تو پھر ہر دروازے پر جھکنا پڑے گا. تو سجدہ عبادت انسان کو جو تحفہ دیتی ہے, سب سے پہلا تحفہ ہے وہ آزادی کا ہے. سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر آزادی کا تصور پیدا ہوتا ہے. میں آزاد ہوں, کس سے آزاد ہوں؟ دنیا کے ہر بندے سے آزاد ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ میرے ساتھ ہے. اور وہ اسیر مجھے بنائے گا, وہ میری اس کی بارگاہ میں مجھے سجدہ کرائے گا, وہ اپنی بارگاہ میں اسیر بنا لے میں اور وہ میری عزت کو باقی رکھے گا, میرے بھرم کو باقی رکھے گا, وہ کرم کرتا چلا جائے گا. لیکن لوگوں کے درمیان میں کسی کے آگے مجبور نہیں ہوں کہ اپنا سر جھکاؤں. کسی بزرگ عالم دین نے کہا ہے در کو چھوڑو گے تو در بدر ہو جاؤ. بڑا خوبصورت جملہ ہے لیکن جملے میں معنی اور مفہوم ہے. ہے در یہ نام ہے لیکن اس کو استعمال کیا اردو میں. ہے در یعنی ایک دروازے کو تم چھوڑو گے تو پھر در بدر کے ہو جاؤ گے. اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک در کے ہو جاؤ, تمہیں در بدر ہی سے بچا لے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. وہ ایک درد اٹھانے رہا ہو وہ دربڑی بھی کیوں بچا لے گا؟ اگر اس ایک درد چھوڑ دیا تو پھر دربڑا بڑھ گئی. کبھی اس طرف جاؤ گے کبھی اس طرف جاؤ گے. امام کو ڈھونڈنے میں لوگوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی. پتا ہے عبداللہ بن زبیر, عمر, عبداللہ بن عمر, وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلے سے انکار کیا تھا, یزید کی بھلے سے انہوں نے بھی انکار کیا تھا, لیکن امام کے ڈھونڈنے میں انہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی, ختم ہو گئے. کسی نے پتا ہی نہیں چلا ان کا امام کون ہے, پتا ہی نہیں چلا. وہ پتا تھا, آنکھیں انہوں نے بند کری کہ ہمارا امام کون ہے. وہ امام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی عمر ضائع کر دی, اور نہ صرف عمر ضائع کر دی بلکہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر دولت کی کہ ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی. جو ایک دروازے کو چھوڑ دیا. اسے نے کہا میں مکے سے نکل رہا ہوں, اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے تو چلو, میں تمہیں نجات دوں گا. اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے میرے ساتھ چلو. عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں, آپ جائیے, ہماری کچھ پارٹی بن گئی چھوٹی سی. تو بتائیں مکے میں رہے تو مکے میں کچھ لوگ ساتھ ہو گئے تھے, تو وہ بھی اشعار دینے لگے, ان کے نام کا اشعار, ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی کا انتظام, ان کے لیے لباس کا انتظام, ان کے لیے کھانے کا انتظام. تو جو تصور تھا تصور اطاعت امام وہ ذہن سے نکل گیا. کرسی کے چکر میں خود امام بننے کی کوشش میں رہے. لیکن کچھ بوڑھے ہو گئے, ضعیفی آنے لگی, تو یاد آیا نہیں امام کی بیعت کے بغیر تو کوئی رہ نہیں سکتا. ایک امام چاہیے انسان کی زندگی میں, انسان کے بغیر امام کے رہ ہی نہیں سکتا. کیا حدیث امام ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا بیتتن جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے امام وقت کو نہ پہچانے اس کی بہت جہالت کی بات ہے. مجھے امام چاہیے, میں بیعت کروں ان کے ہاتھوں پر, کون ہے میرا امام؟ اور امام حسین کو جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, کربلا کے واقعے کے بعد امام چوتھے امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا, اور امام کو ڈھونڈنے لگا, کہاں ملے گا امام؟ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ امام, جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے وہ میرا امام ہے, جس کے پاس لشکر ہے, فوج ہے, اسلحہ ہے, ویپن ہے, وہ میرا امام ہے. اس امام کو ڈھونڈتے ہوئے گیا حجاج بن یوسف, جو تاریخ کا سب سے بڑا صفاق اور ظالم, جس نے ایک ہی قید خانے میں 6000 سے زیادہ سادات کو شہید کیا, ویسا ظالم تخت پر بیٹھا ہوا تھا, گھر میں لیٹا ہوا تھا. یہ پہنچا بکل بھاؤ کریں گے کون؟ تب تابعین, تابعین میں سے تھا. نقل باغ کیا کون ہے؟ کہا میں عمر بن عبداللہ, عبداللہ بن عمر. کہا کیا چاہیے؟ کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. کہا اتنی رات میں بیعت کیوں؟ کہا حدیث رسول ہے جو امام کی بیعت نہ کرے وہ مر جائے, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کہیں میں رات میں مجھے موت آ گئی تو میں مر جاؤں گا جاہلیت کی موت, میں جاہلیت کی موت سے بچنا چاہتا ہوں. تو کس کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا خلیفہ وقت کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتے. کس کے ہاتھوں؟ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں بیعت کرنا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا, تخت پر لیٹا ہوا تھا. عبداللہ بن عمر نے کہا تمہارا ہاتھ بڑھاؤ, میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج نے کہا میرا ہاتھ مصروف ہے, کہ بیعت کرنا چاہتا تو میرے پیر پہ بیعت کر کے چلے جاؤ. رات کی تاریکی میں عبداللہ حجاج بن یوسف کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے چلا گیا. جس نے ایک در کو چھوڑا اتنا در بدر ہو گیا کہ ظالم کی بیعت کرنے کے لیے تیار. یہی فلسفہ ہے عبادت میں. دیکھیے گا امام کی اطاعت بھی تو عبادت ہے. انسان ایک در کو چھوڑے تو در بدر ہے. پروردگار میں کیوں مصلی پر آ رہا ہوں سجدہ کرنے کے لیے؟ تو بیٹے ایک سجدہ ہے, وہ ایک سجدہ تو کر لے تجھے ہزار سجدوں سے وہ ایک سجدہ نجات دے دیتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے. بس اس شرط کے ساتھ کہ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تو کس کا سجدہ کر رہا ہے. تو ایک مجبور, ایک محتاج, ایک کمزور, ایک ضعیف اور ناتوان کا سجدہ نہیں کر رہا ہے, تو ایک طاقتور, ایک قادر مطلق, ایک علیم, حکیم اور خبیر کا سجدہ کر رہا ہے. صرف تیری پیشانی نہیں جھکنی چاہیے, پیشانی کے ساتھ ساتھ تیرا دل بھی جھک جانا چاہیے. پیشانی کے ساتھ ساتھ تیرا دل بھی جھک جانا چاہیے. وہ آزادی انسان کو عطا کرتا ہے سجدہ. نعمت سجدہ ہے, نعمت عبادت ہے آزادی. میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا, اور محتاج بننا بھی نہیں چاہیے. مولا کہنا پکار پکار کر کہتے اے میرے بندو یاد رکھو, لا تکن عبد غیرک فقط جعلک اللہ حرا, کسی اور کے آگے اپنے سر کو کبھی نہ جھکانا, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. مولا سے پوچھا مولا وہ آزادی ہمیں ملی کہ ملے گی کہاں سے؟ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں آزادی کہاں سے ملے گی. اپنے سر کو, پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, اللہ تمہیں آزاد بنا دے گا. تم کسی کے محتاج نہیں ہو. مولا کہنا تھا کتنے سجدے کیے اپنی زندگی میں, کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ آیت الحسن زیادہ جا عام علی کہتے مولا آپ کی ہر رکعت نماز، آپ کا ہر سجدہ، آپ کا ہر رکوع، آپ کا ہر قیام بارگاہ پروردگار میں معتبر ہے، مقبول ہے. مولا آپ کا ایک سجدہ کائنات پر بھاری ہے، ہم آپ ہماری اپنی زندگی کا ایک سجدہ چاہنے والوں کو دے دیجئے، سب نجات یافتہ ہو جائیں. ایک سجدہ ہی کا اگر کائنات کے درمیان بڑھ جائے تو سب نجات یافتہ ہو جائیں گے. اس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پر بھاری ہو تو اس کے سجدے کی کیا قیمت ہوگی؟ ضربت بے شعور ہے سجدہ با شعور، ضربت میدان میں سجدہ محراب میں، وہ جن کے میدان میں یہ عبادت کے میدان میں، وہ ایک سجدہ ہمیں مل جائے امت کے لیے، امت نجات یافتہ ہو جائے. کتنے سجدے کیے علی نے، اور علی کے سجدوں کا اثر کیا ہے؟ پروردگار عالم نے علی کو آزاد بنا دیا. کس چیز سے آزاد؟ خلافت کی کرسی سے بھی آزاد. ایسا امام بنا دیا کہ وہ کرسی کا محتاج نہیں، کرسی اس کی محتاج. غور کیجیے گا، اصیل وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے. اور ہمارے دنیا کے پیچھے بھاگے یا گھر کے پیچھے بھاگے، گاڑی کے پیچھے بھاگے، وہ اصیل ہے. جب تک بھاگتے رہیں گے دوسری توجہات سے ہم لوگ زندگی میں ہٹ جاتے ہیں، جب تک بھاگتے رہیں گے. وہ اگر علی کی کرسی کے پیچھے بھاگتے تو وہ اصیل ہو جاتے. پر وہ دیار اللہ ایسا ہودا دے دیا، اے علی تم امام ہو کائنات کے، تم اصیل نہیں ہو، تم کرسی کے پیچھے نہیں بھاگو گے، اب کرسی تمہارے پیچھے بھاگے. اس لیے ساسا بن سوہان نے جب خلافت ظاہری کا اعلان ہوا تو ساسا بن سوہان مسجد میں داخل ہو، کیا ہوا کہ مولا علی کو ظاہری طور پر مسلمانوں نے خلیفہ قبول کر لیا ہے. تو ساسا بن سوہان آئے مسجد میں، منبر پر ہاتھ رکھ کر کہا، آج میں علی کو مبارکباد نہیں دوں گا. علی کے چاہنے والے تھے، علی کے خاص صحابی تھے، سب پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا ساسا بن سوہان، تمہیں کیا ہو گیا، آج علی کو مبارکباد کیوں نہیں دیتے، ساری دنیا مبارکباد دینے کے لیے تیار ہے. ساسا بن سوہان نے منبر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آج علی کے لیے مبارکبادی کا دن نہیں ہے، آج خلافت کے لیے مبارکبادی کا دن ہے. خلافت نے علی کو زینت نہیں دی ہے، بلکہ علی نے خلافت کو زینت دی ہے. علی خلافت میں علی کو زینت نہیں دی، علی کا مرتبہ نہیں بڑھایا، علی نے خلافت کا مرتبہ بڑھا دیا. اتنے آزاد ہو گئے کرسی کی بھی محتاجی نہ رہی، اتنے آزاد ہو گئے تخت کی بھی محتاجی نہ رہی، گھر میں رہے تب بھی امام، میدان میں آ گئے تب بھی امام، ممبر پر آئے تب بھی امام، مسلط پر آئے تب بھی امام. سب مل کے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتنے آزاد، کتنی آزادی کی پروردگار عالم میں، غور کیجیے گا میرا عزیز، کتنی آزادی کی پروردگار عالم میں. علامہ سیوطی اہل سنت کا سب سے بڑا عالم ادیب کہتا ہے، اگر علی کی آزادی کو جاننا چاہتے تو جان لو، استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. اس رخ سے بھی دیکھیں مولا کائنات کے فضائل کا. سجدوں کے بعد کس طرح آزاد کیا پروردگار عالم نے علی کو، کیسی آزادی دی، کہ استغناؤہ عن الکل، آزادی کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کا علی کے دروازے پر آنا اور علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ علی کائنات کا امام ہے. دروازے پر کسی کے چلے جائیں گے تو تم اصیل ہو جاؤ گے. اگر کائنات تمہارے دروازے پر آ رہی ہے تو کائنات اصیل ہے، علی آزاد ہے، علی آزاد ہے. یہ آزادی ملی کہاں سے، ڈھونڈیے گا آزادی ملی کہاں سے. بعض عبادتیں ایسی ہیں جو علی کے نام سے منسوب ہیں. انسان جتنا دنیا سے جڑا رہے گا، جتنا خواہشات سے جڑا رہے گا اتنا ہی اسیر رہے گا، جتنا خواہشات سے ہٹتا چلا جائے گا اتنا ہی آزاد ہوتا چلا جائے گا، آزاد ہوتا چلا جائے گا. ہے کوئی ایسا جو علی کے دروازے پر نہ آیا ہو؟ زمین تو زمین والے، آسمان والے بھی تو آتے تھے جی، تم چلے آتے تھے سائل یہ فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا؟ سب اس دروازے پر کیوں آ رہے ہیں؟ اس دروازے پر اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ وہ آزاد ہے جو کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. یہ آزادی ملی ہے بقوت ربانیہ کو بولا کہنا، دیکھا میں نے یہ طاقت، یہ قوت، یہ شجاعت، یہ آزادی میں نے حاصل کی ہے. کہاں سے؟ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کی ہے. طاقت اور شجاعت کھانے سے حاصل نہیں ہوتی. جتنا اللہ سے انسان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اپنے رابطے کو بڑھاتا چلا جائے گا، اتنا ہی پروردگار عالم اسے طاقتور بناتا چلا جائے گا، وہ طاقتور بن جائے گا. سب سے پہلا فائدہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان اگر سمجھ کر سجدہ کرے تو پروردگار اسے آزاد بنا دے گا، دوسرا فائدہ یہ کہ عبادت کے انسان آئے علم کے ساتھ عبادت کرے, پروردگار اسے لوگوں کی نگاہوں میں عزیز بنا دیتا ہے. عزت سب سے بڑی دولت ہے, وہ حصول عزت کی واحد بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے. عزت چاہتے ہیں, ہمیں بہت دولت چاہتا ہے انسان, عزت چاہتا ہے, حکومت چاہتا ہے, حکومت, دولت, ثروت, مال, یہ ساری چیزیں ایک چیز پر ڈیپینڈ ہے, وہ ہے عزت. اگر عزت نہیں تو حکومت بیکار, عزت نہیں تو دولت بیکار, عزت نہیں تو شہرت بیکار ہے. وہ دولت لے کر کیا کروں جو عزت کے سائے میں نہ ہو, وہ شہرت لے کر کیا کروں جو عزت کے سائے میں نہ ہو, وہ حکومت لے کر کیا کروں جو عزت کے سائے میں نہ ہو. وہ عزت انسان کو ملتی کہاں سے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس طرح صلوات پڑھیں گے تو پھر ہم لوگ بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. عزت ملتی کہاں سے ہے؟ کچھ آسان ہوگا, یا رسول اللہ ہمارے پاس نہ خاندان ہے, نہ قبیلہ ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے. وہ دولت پر فخر کر رہے ہیں, خاندان پر فخر کر رہے ہیں, قبیلہ پر فخر کرے یا رسول اللہ, نہ ہمارے پاس خاندان, نہ دولت, نہ حکومت, نہ مال, کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا, ہمارے پاس کوئی عزت نہیں ہے؟ ہم عزت حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا, اے میرے صحابیوں سن لو, اگر جو عزیز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی خواہشات سے نکل کر اللہ کے ارادے کی طرف سفر کرے. جو اللہ کے ارادے کی طرف آتا ہے اللہ اسے عزیز بنا دیتا ہے. ایک یا اللہ میری زبان سے نکلے, کیونکہ ہم تو سب اس طرح کے موضوعات ہم چھیڑتے نہیں ہیں, لیکن میں مجبور اس باتوں کے کہنے کے لیے کہ ہم عبادتوں کے اثرات کی طرف توجہ کریں, اسرار کی طرف توجہ کریں. ایک یا اللہ, اور میرا تمسک اللہ سے بڑھے, اور جب بڑھتا چلا جائے گا تو میرے اندر وہ عزت کا احساس بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا. مولا کہنا فرماتا ہے, دعا کو میں کم من سنا جمیل لست اہلا لہو نشرتا. پروردگار کتنا تو نے مجھے عزیز بنا دیا معاشرے میں, وہ صفات میرے اندر تھے ہی نہیں. ایک سجدے کے بدلے اتنا کرم, دو رکعت نماز کے بدلے اتنا بڑا کرم کہ تم نے معاشرے میں عزیز بنا دیا. یہ بہت ذلت ہے جو انسان کو عزت عطا کرتی ہے. اگر لوگوں کے درمیان بھی عزت حاصل کرنے چاہو تو ذلت ہے. صحیح سجاد میں مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, پروردگار تو اپنی بارگاہ میں, کہتے ہیں سجدے کو تذمل کہتے ہیں, اور عربی زبان میں سجدے کو تذمل یعنی اظہار بندگی کا یا اظہار ذلت کا آخری مرحلہ. تو قیام بھی مرحلہ ہے عبادت کا, رکوع بھی مرحلہ ہے عبادت کا, سجدہ جو ہے اظہار ذلت کا آخری مرحلہ ہے. یعنی انسان کا بلند ترین حصہ جسے پیشانی کہتے ہیں, وہ پست ترین حصہ جسے خاک کہتے ہیں وہاں پر رکھتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اظہار ذلت کا راستہ ہی نہیں ہے, سجدے سے بڑھ کر کوئی اظہار ذلت کا طریقہ ہی نہیں ہے. یہی سب سے بڑی عبادت ہی کہتے ہیں کہ نماز عبادتوں کی معراج ہے, نماز نماز کی معراج ہے سجدہ, کہ عبادتوں سے نماز کی معراج ہے سجدہ. اگر کوئی سجدہ کر لے نماز ختم ہے. خود یہ سجدہ یعنی کیا؟ اظہار تذلل. کیونکہ امام فرماتے ہیں, پروردگار تو میں بغیر بارگاہ میں آؤں, مجھے جتنا سجدے کرانا چاہتا ہے کرا لے, یعنی جتنا مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے ذلیل کرا لے, لیکن میں یہاں سے نکلوں تو میرا سر اٹھاؤ. نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے ہے. پروردگار تو سر جھکا لے, حکم میرا جھکانے کا, میں جھکاتا رہوں گا, لیکن شرط یہ دعا میری ہے کہ میرا سر جھکاؤ, لیکن اس مسجد سے باہر نکلوں تو پھر میرا سر کسی اور کے آگے نہ جھکے, اب وہاں میرا سر اٹھا ہوا. تو امام فرماتے اگر معاشرے میں سر بلند زندگی کرنا چاہتے ہو تو یہاں سر جھکانا سیکھو. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. یہ عزت اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم ترین نعمت ہے. میں عبادت کر رہا ہوں, کہیں تھک نہ جائے آپ. شاعر نے کہا, جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. سبحان اللہ, جاگ رہے ہیں؟ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی جو ایرو غیروں کو ہلتی نزل فخار, تلوار دی ہے حق میں مگر ہاتھ دیکھ. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. علی نے کمالا سے جلنا نہیں ہے، علی نے عزت حاصل کی ہے کسی دربار میں نہیں، علی نے عزت حاصل کی ہے کسی حکومت کے معیار پر نہیں، علی نے عزت حاصل کی ہے اللہ سے اپنے رابطے کے پاس. مطالعہ کیجئے کتابوں کا، مطالعہ کیجئے. شب ہجرت رسول نے کہا اے علی بستر پر سو جاؤ گے؟ مولا کہا تھا بچہ کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر اسلام نے کہا آپ کی جان، میری جان بچ جائے گی. اس وقت مولا کائنات نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو مولا کائنات نے کام کیا کیا ہے؟ تلوار تیز نہیں کی، خنجروں کا آمادہ نہیں کیا، اپنے اصحاب کو رشتے داروں کو فون نہیں کیا میری بچانے کے لیے میرے گھر آ جائیے. سب سے پہلا کام جو علی نے شب ہجرت کیا وہ سجدہ شکر ہے. کیا پڑا ہوگا علی نے سجدہ شکر میں؟ پروردگار تو نے اس بندے کو اتنی بڑی توفیق دے دی کہ وہ رسول کے بستر پر سوئے، چادر رسول کی، امامہ رسول کا، جوتیاں رسول کی، حکم تھا پیغمبر کا تو سو گئے، سجدہ شکر بجا لایا. یہ واحد سجدہ شکر ہے جو موت کی خبر سننے کے بعد ایک مجاہد بستر کے کنارے کھڑا ہو کر دم دے رہا ہے. کوئی جو سجدہ شکر بجا لائے ایسے حالات میں؟ تیر ہے، تلوار ہے، موت یقینی ہے. آئیں گے 40 لوگ آئیں گے، 50 لوگ آئیں گے، مارنے کے لیے تلواریں تیز لے کر آئیں گے. وہ مقام سجدہ شکر کا ہے. وہ علی نے سجدہ شکر کر کے بتا دیا دنیا والوں کو تینوں تلوار اور تبر انسان کو بچاتے نہیں ہیں، اس پر ایمان جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے. اگر عزیز ہونا چاہتے ہیں، اگر عزت دار ہونا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں سربلند ہونا چاہتے ہیں، کیا کروں میں؟ اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط کروں. جتنا رابطہ مضبوط ہوگا اتنا ہی پروردگار عزیز بنا دے گا انسان کو. وہ یہ نہیں دیکھے گا کون ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، نہیں دیکھے گا. وہ یہ دیکھے گا اس کی نیت کیا، اس کا انٹینشن کیا ہے، وہ کس اعتبار، معرفت اس کی کیا ہے. جتنی معرفت بلند ہوگی پروردگار عطا کرتا چلا جائے گا. یہاں کی رشتے داریاں نہیں چلتی بارگاہ پروردگار عالم میں. میں نے کہا تھا مجھے سوچا چلے تکرار کر دوں، پروردگار عالم کی ہیں رشتے داریاں، پروردگار عالم یا قبیلے، پروردگار عالم کے نسبتیں نہیں چلتی ہیں، وہ کمالات، حوصلے، نیت اور محنت اور جذبات احساسات چلتے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ توحید کو نازل کر کے بتا دیا نہ میرا کوئی رشتہ ہے نہ کوئی رشتے دار. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ میری شادی ہوئی نہ میرے بچے ہیں. اگر شادی ہوتی تو سارا درمیان میں آ جاتا، ساری دنیا ایک طرف، دور کا بھائی ایک طرف. اللہ کے فیصلے میں اس کی پیدا ہو جاتا. اللہ نے کہا شادی ہی نہ کرو، بچے نہیں، شادی نہیں، رشتے داریاں نہیں. کیا کہہ رہا پروردگار عالم سورہ توحید میں؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے دیکھو کہ میرے یہاں رشتے داریاں، نسبتیں یہ چلنے والی نہیں ہے. میرے یہاں چلتی ہے صرف ایک چیز چلتی ہے، وہ تمہارا ایمان اور تمہاری نیت. میری بات نہ لو تو میں تمہیں کوئی بھی حکم دوں، اگر خلوص سے نیت کے ساتھ میری بارگاہ میں ہوگے تو میں تمہیں عزیز بنا دوں گا، چاہے ایران کا رہنے والا سلمان ہو یا حبش کا رہنے والا بلال ہو یا قریب رہنے والے کوئی ہو. اگر میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں عزیز بنا دوں گا، تو اتنا عزیز بنا دوں گا کہ اہل بیت پکار کر کہیں گے السلمان ہو منا اہل البیت. یہ مقام پہنچتا ہے انسان، اس مقام پر جو نام کی نہیں ہے. ابو ذر بنو تمہیں صدیق بنا دوں گا، قمر بنو غلام اہل بیت بن جاؤ گے، بلال بنو محسن بنا دوں گا، کمیل بنو دعا تمہارے نام کر دوں گا. بھائی آ کے تو دیکھو، اس بارگاہ کے قریب آ کے تو دیکھو پروردگار عالم عزت کے دروازے کھول دے. قرآن مجید کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اگر عزت کے لیے دیکھنا چاہتے ہو نمونہ اور مثال کون ہے تاریخ اسلام میں، تو دیکھو حضرت یوسف کو. طاقت نہیں تھی، بچپنا ہے، ناتوان ہے، بھائیوں کا، بھائیوں کے پاس طاقت ہے، سب نے مل کر کنویں میں پھینک دیا. انسان فارسی میں کہتے چاہ سے شاہ تک پہنچنے والے نبی کا نام ہے یوسف. چاہ سے چاہ کہتے کنویں، کنویں سے بادشاہ تک پہنچنے والے نبی کا نام ہے یوسف. کیسے پہنچ گئے کنویں سے لے کر کہاں کنواں اور کہاں بادشاہ؟ وہ بلندی ہے اور یہ پستی ہے، لیکن پستی سے بلندی کی طرف جانے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. مادی اعتبار سے ایک سیڑھی رکھی جاتی ہے، ایک رسی لگائی جاتی ہے تاکہ انسان پستی سے بلندی کی طرف جائے. اس رسی کا نام ہے حبل اللہ، اس سیڑھی کا نام ہے ایمان کی سیڑھی. کچھ لوگ سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں بلندی سے اترنے کے لیے، کچھ لوگ سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں بلندی پر پہنچنے کے لیے. جو بلندی پر پہنچنے کے لیے استعمال کرے اسے مومن کہتے ہیں، جو اترنے کے لیے استعمال کرے اسے منافق کہتے ہیں. سلوات پڑھو محمد وال محمد. نہیں پہنچے کنویں سے لے کے بادشاہ تک پہنچے، کیسے پہنچ گئے؟ وہ ایمان، وہ اللہ پر اعتماد. وہ اللہ پر اعتماد آیا کہاں سے؟ وہ کس طرح عزیز بن جاتے تھے؟ یوسف کو کہتے عزیز نہیں صرف جانشین بن گیا تھا نا، عزت کے مقام پر کس طرح پہنچ گئے؟ خالی میں رہے، عزت کے مقام پر پہنچ گئے. بازار میں بیچے گئے، عزت کے مقام پر پہنچ گئے. تو ہمیں کیا لگی؟ عزت کے مقام پر پہنچ گئے. روکنے کی کوشش کی، ساری دنیا نے کوشش کی، ساری دنیا نے کوشش کی، گھر سے باہر، گھر کے اندر بھائیوں نے کوشش کی، گھر کے باہر لوگوں نے کوشش کی، بازار میں بیچ دیا، پھر محل کے اندر عورتوں نے کوشش کی، کسی نہ کسی صورت سے حضرت یوسف کو نیچے لے آئے. پر یاد کر میں حضرت یوسف کو میں لے جاؤں تو بلندی پر لے جاؤں. ساری دنیا کی کوششیں ناکام ہو گئی، وہ پہنچ گئے بادشاہ تک. پروردگار یہ کیسے ہو گیا، کیسے ممکن ہو گیا کہ بادشاہ تک ایک بچہ، نہتا بچہ، کمزور بچہ بادشاہ بن جائے، اس مقام تک پہنچ جائے؟ آواز قدرت آئے گی، مجھ سے رابطہ جوڑ کر کے دیکھو میں تمہیں کیا نہیں دیتا. بس یہاں تک میرا زحمت کی میری ماں بہنوں سے اور آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں. جملہ میں دینے چاہ رہا ہوں آیت اللہ بھجت کا مشہور جملہ، وہ جملے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے کہ آیت اللہ بھجت فرماتے ہیں، ہم نے گناہ بہت کیے. ہم نے گناہ بہت کیے، اس نے نعمتوں کو نہیں روکا، ہم نے مخالفتیں بہت کی، اس نے رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، ہم نے خطائیں بہت کی، اس نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، ہم نے بہت گناہیں کی، اس نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کیا. چلو آج کے بعد عبادت کر کے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا نہیں دیتا. عارفانہ جملہ ہے، ہم نے گناہ کیے تو اس نے دروازہ بند نہیں کیا، عبادت کر کے دیکھتے وہ ابھی کیا نہیں دیتا. جب گناہگار کو رحمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا، عبادت گزار کے لیے وہ کیا نہیں دیتا، کیا دے گا وہ عبادت گزار کے لیے؟ وہاں نعمت نہیں. انشاءاللہ اشارہ کرتا رہوں گا کیا ملے گا انسان کو. ساری چیزیں آج ہی پڑھوں تو کل کیا پڑھوں؟ سبھی کے سلوات پڑھ رہا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی تو میری ذمہ داری ہے. انسان پہنچا دے وہاں تک پڑھ رہے ہیں. عبادت کا فائدہ، سجدے پر آنے کا فائدہ، سجدے بجا لانے کا فائدہ، مسلسل عبادت کا فائدہ، آزادی پروردگار عالم نے عطا کر دی، عزت پروردگار عالم نے عطا کر دی. اور تیسرا فائدہ بھی بتا دوں تاکہ آج کی مجلس کا حق ادا ہو جائے. وہ تیسرا فائدہ ہے، انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا، کانفیڈنس انسان کا بڑھ جاتا ہے. کس سے؟ مصلی سے جڑ جانے کے بعد، اللہ کی طاقت سے جڑ جانے کے بعد. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میں کمزور ہوں اور طاقتور سے جڑ جاؤں تو میں بھی طاقتور بن جاؤں گا. عزت جمیع ساری اللہ کے لیے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ تو میں بھی عزیز بن جاؤں گا. وہ للہ الامر جمیع، تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤں تو میں بھی صاحب اختیار بن جاؤں گا. ایک اعتماد ہو جاتا ہے انسان کے اندر، ایک کانفیڈنس اس کا بڑھ جاتا ہے. تیرے ساتھ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. ارے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، اللہ کو ہم نے پکارنا نہیں سیکھا، اللہ کو ہم نے بلانا نہیں سیکھا ہے، ہم نے ابھی سیکھا نہیں ہے. ابھی ہم طفل مکتب ہیں، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کیسے آواز دے اللہ. تو جب ہم فرماتا کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے، ہر لاکھ منظر ہو، ہر تعلق ہو، لاشیں چاروں طرف بکھری بکھری پڑی ہو، اگر میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے اندر ذرہ برابر خوف پیدا نہیں ہوگا، خوف پیدا نہیں ہوگا. ہولناک منظر ہو، یہ نہیں ہے. کسی کو مار کر اللہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسلامک اسٹیٹ بناؤں، کس لیے، کس طرح بناؤں اسلامک اسٹیٹ؟ اسلام یعنی کیا؟ اللہ. کیا نام بھی دیتے ہیں لوگ، کیوں یہ نام جو بھی سلیکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ حکومت کرنا ہو تو حکومت کا کوئی نام دے دو، اگر سیاست کریں سیاست کا کوئی نام دے دو. آج کی دنیا میں کئی نام دیے جاتے ہیں، اسلام کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اگر اسلام دھرم اللہ پر پہنچنا ہے تو کسی کو کاٹ کر، کسی کو مار کر، کسی کو جلا کر، گھروں پر قبضہ کر کے اللہ تک پہنچنا ہے، تو اس طرح یہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہے، یہ تو راستہ سیدھا سادہ شیطان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ کہتے ہیں شیطان اسٹیٹ بنا رہے، سیدھی ساری بات کر دو، نام رکھنے میں بھی منافقت کیوں، نام رکھنے میں بھی منافقت کیوں، کیوں اسلام دھرم لیا جا رہا ہے، اس طرح اللہ تک نہیں پہنچا جاتا۔ اگر اللہ تک پہنچ جاؤ اللہ خود بخود تمہیں حکومت دے گا، لوگوں کو مار کر حکومت تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ وہ اعتماد حاصل کرو، اللہ تمہارے لیے زمین پر حکومت دے گا، قرآن مجید کا وعدہ ہے، اگر حکومت چاہتے ہو میرے بندے بن جاؤ، اللہ العرب یعنی کہا یہ بھاری احسان ہو، میں زمین پر حکومت دوں گا، تم لوگوں کو دوں گا جو میرے بندے ہو، جو سالے بندے ہو، جو عبادت گزار میرے بندے ہو، تو وہ حکومت بھی دے دیتا ہوں۔ اگر اللہ کی حکومت زمین پر حکومت کرنا ہی چاہتے ہو، واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تمہیں حکومت بھی دے دیتا ہے۔ لوگوں کو کاٹ کر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، پر اللہ کے اطاعت گزار ہونے لوگوں کو خود بخود پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ خطروں سے کھیل جائے گا، وہ مشکلات سے ٹکرائے گا، وہ پریشانیوں سے ٹکرائے گا۔ کیوں ٹکرائے گا؟ اب اس کے اندر کسی کا خوف نہیں ہے، چھن جانے کا ڈر نہیں، مٹ جانے کا ڈر نہیں ہے، وہ خوف جو اللہ کا اس کے دل میں ہے، یہ خوف انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے معاشرے میں، یہ ڈر انسان کو معاشرے میں نڈر بنا دیتا ہے، وہ زیادہ کسی سے ڈرے گا نہیں، اب وہ طاقتور ہوگا، اس کے اندر اعتماد پایا جاتا ہے، وہ بھاگے گا نہیں میدان سے، وہ میدان سے بھاگے گا نہیں، جنگ سے بھاگے گا نہیں، اس کے پیروں میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی نصرت کی عبادتوں کے ذریعے سے، تو اللہ بھی تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تمہارے پیر بھی میدان جنگ میں جم جائیں گے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اتنی آسانی سے دشمن پر کیسے غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، اتنی آسانی سے، ابھی ہم لوگ گنتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں 1 2 3 4 5 آپ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، ابھی ہم اللہ کو کہتے نہیں آپ جیت جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اگر میری راہ میں تم رہو گے تو میں تمہارے وجود میں تمہارے چہرے پر ایک روب عطا کروں گا، ایک دبدبا، ایک جلالت تمہارے چہرے پر میں عطا کروں گا، دشمن جب میرا چہرہ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ علی پہلے عبادت کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں، پھر ذوالفقار کے ذریعے سے، پہلے اسے تقویٰ کا وار کرتے ہیں، پھر ذوالفقار کا وار ہے، وہ خود ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ کون بندہ ہے جس کے چہرے پر جلال پروردگار ہے، یہ کون بندہ ہے اتنا شجاع، یہ اعتماد آیا کہاں سے، کیوں نہیں جاتے میدان سے؟ اعتماد مسلح سے ملتا ہے، اعتماد اللہ سے جڑ جانے سے ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ تیسرا فائدہ ہے کہ انسان اعتماد حاصل کر لیتا ہے تو کائنات کی کسی حکومت سے، کسی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں ہے، جواب بھی دیتا ہے، کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ حجاج نے حضرت قنبر سے پوچھا بتاؤ کہ میں کیسے ماروں، عجیب غریب سوالات بھی ہوتے تاریخ کے کچھ، حضرت قنبر سے پوچھا حجاج نے بتاؤ میں تمہیں کیسے قتل کروں، حضرت قنبر اعتماد، علی کے چاہنے والا پورا اعتماد، کانفیڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، زندگی میں کیا بھی مرنا تو ہے، چلو اب اس پیاری میں جان چلی جائے پیچھے بہتر، مرنا تو ہے، کوئی 7 سال میں مرے گا، کوئی 70 سال میں، یہ موقع آ جائے کہ اس پیاری میں جان دینے کی باری آ جائے، چیز بہتر تو آج ہی مر جائے انسان۔ ہم دعا بھی کہتے ہیں ماہ رمضان میں قتل فی سبیل پروردگار، موت آنی ہے تو تیرے راستے میں موت آئے، کہیں اور موت نہ آ جائے، قتل فی سبیل، کیا اچھے بہتر کہ علی کی راہ میں انسان مر جائے، تو کیسے قتل کرو؟ حضرت خمبر نے مسکرا کر کہا جیسے تو مرنا چاہتا ہے ویسے مجھے مار دے۔ کیا اعتماد ہے، کیا یقین ہے، کیا بھروسہ ہے علی کی محبت پر، وجود قیامت پر۔ حجاج نے پوچھا وہ کیسے، تم مجھے کیسے مارو گے؟ حضرت قمبر نے کہا قیامت کے دن پروردگار حکم دے گا اے قمبر اس سے بدلہ لے لو، اس وقت میں تجھے ماروں گا، آج تو جیسے مجھے مارے گا ویسے تجھے بھی ماروں گا۔ کتنا اعتماد ہے، ذرہ برابر وجود قیامت پر، ذرہ برابر اللہ کے حساب و کتاب میں شک نہیں ہے، یہ اعتماد آتا کہاں سے ہے انسان کو؟ اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کے بعد، اللہ کے راہ میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد انسان کے اندر وہ اعتماد آتا ہے۔ اور کئی سوالات اس سے ہوئے ہیں، یزید نے دربار میں پوچھا حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کیا پوچھا؟ سوال دیکھیے گا، جب خطبہ دے دیا امام نے، اپنی فضیلتیں بیان کر دی، کوہرام برپا ہو گیا، انقلاب برپا ہونے والا تھا، چاروں طرف سے گریے کی آوازیں بلند تھی، یزید ڈر گیا، ڈرنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے امام سے، بتائیے میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ سوال ہے دشمن کا، طاقتور دشمن جب تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اسلحہ ہے اس کے پاس، فوج ہے اس کے پاس، 700 کرسی نشین ہے، دنیا کے امباسیڈرز اس کے قریب بیٹھے ہوئے، وہ سوال کرا بتائیے میں آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں، کیسا سلوک کروں؟ وہ سوچ رہا تھا کہ امام رحم کی بھیک مانگیں گے، نعوذ باللہ، وہ کہیں گے ہمارا لٹا ہوا سامان دے دے، گریا کریں گے امام، نہیں، شجاعت دیکھیے، امامت کی شجاعت دیکھیے گا، کیسا سلوک کروں؟ امام نے مسکرا کر کہا ویسے ہی کر جیسے تیری جگہ پر اگر رسول خدا ہوتے تو کرتے. کتنا خوبصورت جملہ ہے، ساری تاریخ کو سمیٹ دیا امام نے، سارے خدائی کو سمیٹ دیا، وہ سلوک ہمارے ساتھ کر جیسے اگر رسول خدا تیری جگہ پر ہوتے تو کرتے. کیا کرتے رسول خدا؟ اگر رسول خدا اس حالت میں دیکھتے ہمیں تو کیا کرتے؟ تو وہ کر. وہ یاد دلا دیا یزید کو کہ تو جسے جکڑ کر یہاں تک لایا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ رسول سے منسوب لوگ ہیں، جو ماں بہنیں بے مکنہ و چادر کھڑی ہے یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی زادیاں ہیں، جن کے بالوں کو سورج نے دیکھا تک نہیں، جن کے پردے کا انتظام فاطمہ نے کیا، جن کے پردے کا اہتمام علی مرتضیٰ نے کیا، جن کے پردے کا اہتمام حسن مشتبہ نے کیا، جن کے پردے کی بات آتی تو میرا مولا حسین اپنے سر کو جھکا لیتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جن کے پردے سے وہ نام بھی جڑا ہوا ہے جسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں، ان کے نام سے جڑا ہوا ہے، کون ہیں یہ شہزادیاں، کون ہیں یہ بیویاں، ان کے ساتھ رسول کیسے ہونا چاہیے جو رسول خدا کا سلوک ہے؟ اللہ اکبر. واقعہ کربلا سے پہلے مولا کائنات نے امام حسین سے پوچھا، بیٹا حسین تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، کیا تم صبر کرو گے؟ امام حسین نے کہا تھا بابا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو یہ حسین صبر کرے گا، تو اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاؤں گا. مولا کائنات نے پھر پوچھا، بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے جوان بیٹے کے سینے پر بچی کا پھل لگے گا، بیٹا کیا صبر کرو گے؟ مولا امام حسین نے فرمایا بابا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو میں صبر کروں گا. بڑا مشکل تھا حسین کے لیے صبر کرنا، بڑا مشکل تھا. ایک ششما علی اصغر اور ایک جوان بیٹا علی اکبر، باپ کو بچے کے دو زندگیاں ماں باپ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، ایک جب بچہ گھر میں رینگنے لگتا ہے اور ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، بچہ جب کھیلنے لگتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، ان کی کمر کی طاقت اور ان کی زندگی کی ہمت بن جاتا ہے. لیکن ظالموں نے حسین سے اصغر کو بھی چھین لیا، حسین سے اکبر کو بھی چھین لیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آزاداروں کی آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ جتنے آنسو آزادار بہاتے چلے جاتے ہیں حسین کے بدن پر کئی سو زخم تھے، تیروں کے زخم، پتھروں کے زخم، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، ان زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آزاداروں کے آنسو رائدہ نہیں جاتے. ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، یہ حدیث پڑھی تھی کہ زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں آنسو، خواب میں دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں، سارے بدن کے زخم منتمل ہو چکے ہیں لیکن دو زخم انسان امام کے سینے پر باقی ہے. اس عالم دین نے پوچھا مولا یہ آپ کے زخم کیا ہوئے؟ امام نے فرمایا میرے چاہنے والوں کے آنسوؤں نے ارے مرہم کا کام کیا، وہ سارے زخم منتمل ہو گئے. پھر ایک روز عالم دین نے پوچھا مولا یہ دو زخم آپ کے سینے پر کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، ارے ماں باپ کو بچے کی دو زندگیاں بہت عزیز لگتی ہے، ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے دوسرا بچہ جب جوان ہو جاتا ہے ظالموں نے اس سے اکبر کو بھی ظالموں نے مجھے اکبر اصغر کو بھی چھین لیا، ارے میرے اکبر کو بھی چھین لیا. اللہ اکبر. مولا نے پوچھا بیٹا تم
تمہارے بھائی کے بازو قلم ہوگی کیا تم تیار ہو؟ حسین نے کہا بابا اگر مانا کا دین بچ رہا ہے ارے تم میرا بھائی اور عباس کو قربان کرنے کے لیے تیار؟ ایک ایک سوال ایمان کرتے گئے، ایک مرتبہ ایمان نے سوال کیا، بیٹا اتنا بتا ہو کیا تم تیار ہو کہ تمہارے بہنوں کی سروں سے چادر جن جائے؟ روایت یہ کہتی ہے ہاں ہاں کہنے والا حسین اپنے سر کو جیتا لیتا ہے، آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، ایک مرتبہ پسے پردہ سے آواز آتی ہے بھیا حسین اگر نانا کا دین بچ رہا ہے کہہ دینا تیار یہ زینب اپنی رضا بھی دین کے لیے قربان کر دے۔ سلام علیکم اللہ من القوم الظالمین، سبحان الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين موت الحسين
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلامی بابرا مات باب جانا سلامی